حسین یا حسین یا حسین یا حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان المؤمنون لینفروا کافا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ ایزان محترم، یہ ظاہر کہ شب عاشور کی مجلس ہے، مخصوص تو زیادہ وقت مصائب کو ہی دینا ہے، لیکن بہرحال چند منٹ تو آپ کے لیں گے تاکہ خلاصہ تو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں جو عنوان میں نے قرار دیا تھا، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا کما حقہ جیسے ہونا چاہیے تھا۔ اس کو وقت کی کمی سمجھیے یا میری اپنی کوتاہی سمجھ لیجیے کہ مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا، یہ میری اتنی صلاحیت نہیں، لیکن بہرحال جہاں تک ہو سکا اللہ جانتا ہے، اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ آج خلاصہ کر دیتے ہیں ساری باتوں کا اور نتیجے تک پہنچا دیتے ہیں کہ نتیجہ ہم کیا دینا چاہتے تھے، وہ آج چند منٹ میں دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا اور جیسا کہ ماحول اور جیسا کہ تاریخ ہے، ہر چیز سے روشن ہے آیا ہے کہ مجلس جو ہے وہ شب عاشور کی ہے۔ اور کل یہ بھی وضاحت کرتے چلیں کہ مغرب سے متصل کا مطلب ہے کہ فوراً ہوگی مجلس، نماز ختم ہوگی اور مجلس ہو جائے گی، یعنی ہم بیٹھ جائیں گے مصائب پڑھنے کے لیے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دو منٹ کل کے لیے آپ کو بس ایک گزارش کرنی ہے، پیغام ویغام کیا دیکھنا، مجھ چیز کو گزارش کرنا ہے کہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ جتنے بھی انتظامات ہیں نا وہ آپ کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسا بھی انہوں نے بتایا، سب کا شکریہ ادا کیا۔ میں شکریہ نہیں ادا کرنے جا رہا، اب ہو گیا ایک بار، باپ اس پر ٹائم نہیں، وقت نہیں لینا، لیکن جب کل آپ جلوس میں جائیں گے تو وہاں اسکاؤٹس بھی ہوں گے، آپ کو زیادہ پیدل بھی چلنا پڑے گا، ممکن ہے وہ کہ گاڑیاں نہیں، وہاں لے جاؤ 6 کلومیٹر دور لے جاؤ، یا ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے، وہ تو برداشت ہونی چاہیے آپ سب میں کہ بھائی ٹھیک ہے حالات ایسے ہیں، یہ سارے انتظامات آپ کے لیے، آپ کی سیکورٹی کے لیے ہے نا، لہٰذا وہ ہمارے اسکاؤٹس، ہماری گرلز گائیڈ، ٹریفک پولیس، پولیس کے سپاہی، رینجرز کے سپاہی، یہ سب آپ کی خدمت کر رہے ہیں، بجائے اس کی کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں ہم پہ جا کے چڑھائی کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، یہ کیا طریقہ ہے؟ کوئی خدا نہ کرے کوئی بات ہوتی ہے تو نپٹنے والے بیٹھے نا، ہم لوگ خود ہی نپٹ لیتے ہیں، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہمیں کھڑے رہے بات کر رہے ہیں، سارے کھوتا تھا مسئلہ، لیکن ایسے نہیں۔ انتظامی امور میں آپ کو بھرپور تعاون کرنا ہے، ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ جلوسوں کے سلسلے میں، مجالس کے سلسلے میں بھرپور تعاون کریں، چاہے وہ امام بارگاہوں کی انتظامیہ ہو، چاہے وہ سرکاری انتظامیہ ہو، اس کے سلسلے میں کوئی ایسی لغزش نہیں ہونی چاہیے، بھول چوک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بھرپور تعاون کریں، کیونکہ یہ سب عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں، اپنا اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں، اور سب کی جان کو خطرہ ہے بھائی، سب کی جان کو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپ بڑے بہادر ہیں لیکن بھائی ممکن ہے دوسرا نہ ہو، تو اس کی خاطر ذرا احتیاط پہ عمل کر لیجئے، دوسرے کی خاطر احتیاط پہ عمل کریے۔ پروردگار سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور کل انشاءاللہ جیسا کہ ہر سال ہم کہتے ہیں بھائی کچھ نہیں ہوگا، آپ دیکھیں نا پہلی سے لے کر آج 9 محرم آ گئی، اس کا مطلب یہ کہ کتنے اچھے انتظامات ہیں، لیکن اب اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی بات ہو جائے تو اللہ کے بندو تھوڑا صبر سے کام لینا ہے نا، تحمل سے کام لینا، بھائی کتنے انتظامات کر لو، 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے میرے بھائی، جب 3.5 کروڑ آبادی کا شہر تو محرم نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا، نہیں ہوتا رہتا روز، تو اگر کہیں چھوٹی موٹی سی بات ہو جائے تو اس کو حل کرنا سیکھتے ہیں کہ بھائی خود ہی حل کر لو، وہیں دبا دو مسئلے، تاکہ ٹینشن نہ پھیلے، لوگوں میں تناؤ نہ پھیلے۔ اور ہمارے یہاں یہ الٹا حساب ہوتا ہے، فوراً ابھی کچھ ذرا سی بات ہوئی تو بڑا چڑھا کے آگے فوراً میسج کرو، یہ کرو وہ کرو، قوم کو بلاؤ، قوم یہاں آ جائے، قوم وہاں چلی جائے، کیا کرے قوم بھائی؟ صبر سے، تحمل سے، حوصلے سے عزاداری کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ یقین جانیے، میں آپ سے آپ کو لفاظی نہیں کر رہا، یقین جانیے جب آپ جلوس عزا میں سڑکوں پر ہوتے ہیں نا، آپ اکیلے نہیں ہوتے، معصومین ساتھ ہوتے ہیں، کربلا والے ساتھ ہوتے ہیں، یہ سب ساتھ ہوتے ہیں ہمارے، پریشانی کیا ہے، سب کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ میں آپ کو ایک مرجعیت کا تسلسل بتانا چاہ رہا تھا اور اس اعتراض کا جواب بھی دینا چاہ رہا تھا کہ مرجعیت آئی کہاں سے، لفظ کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ کہاں سے، یہ قرآن مجید سے ہی آیا، وَلَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب یہ پڑھنے کے لیے جائیں، دین کا علم حاصل کریں، فقہ کی اصطلاح بھی اسی آیت میں ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لین فرو کا فتن فلولا نفر من کل فرقت منہم طائفت لیتفقہوا فی الدین، سب کے سب مومن نہیں جا سکتے، یہ ہے بھی نہیں، عقل کے بھی خلاف ہے کہ سب کیسے چلے جائیں گے، بلکہ تم میں سے ہر جماعت یا ہر گروہ میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ، یعنی کہ 300-400 کی آبادی تو 4-5 تو جاؤ کم سے کم، پڑھنے کے لیے جاؤ، کیوں جاؤ؟ لیتفقہوا فی الدین، فقہ کا علم حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو، دین کے احکام کا علم حاصل کرو، کیوں؟ تاکہ جب تم پلٹ کر آؤ، وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب یہ واپس پلٹ کر آئے تو اپنی قوم کو ڈرانے والے بنے، رجعوا یعنی جب ان کی رجعت ہو، جب یہ واپس آئیں تو جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں بھائی مرجع، کیا کہتے ہیں؟ مرجع، اسی کو کہتے ہیں مرجع. اب یہ قبلہ و کعبہ، اس پہ کوئی نہیں جھگڑا کرتا، کیونکہ اردو میں استعمال ہوتا ہے قبلہ و کعبہ، قبلہ تو ایک ہی ہے، خانہ کعبہ وہی ہے نا، آپ مولوی کو بھی قبلہ و کعبہ کہتے، تو یہ اصطلاح کہاں سے آئی؟ اس کا بھی تو سوال ہونا چاہیے نا، یہ سنت ہے، سنت رسول ہے، سنت معصوم ہے، سنت صحابہ کے نام ہے، کسی کی بھی سنت نہیں ہے، لیکن رائج ہو گئی جب ہم مولانا، لفظ مولانا، مولانا کا معنی کیا ہے بھائی؟ ترجمہ کیجیے ذرا مولانا کا، ہمارا مولا، آپ ہر مولوی کو مولانا کہہ رہے ہیں، ہر مکتب کے لوگ، وہ ہماری نہیں، ہر مکتب کا لوگ مولوی کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا، تو مولانا کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا و مولانا، ہمارا مولا، سمجھ آئی بات؟ لیکن آپ جب مولانا کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اصطلاحی مولانا ہے، یعنی وہ جو ہم معاشرے میں رائج ہے اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آگے چلنے والا ہے، ہمیں مسئلے بتاتا ہے، ہمیں نماز پڑھاتا ہے، سارے کرتا ہے کام، اس کو ہم کہتے ہیں مولانا، کیونکہ ہمارا پیشوا ہے، ایک حد تک ہماری پیشوائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے، یعنی اس حد تک ہمارا امام ہے. کیا ہے؟ مت ڈریے نا، میں تشریح کرتا رہا ہوں، اس حد تک ہمارا امام ہے، امام ہے نا، پیش امام کیوں کہہ رہے ہیں آپ اسے؟ یعنی امامت کے بھی درجے ہیں، نماز پڑھانے والا امام، اور آگے چلنے والا امام، اس سے آگے چلنے والا امام، امام امام امام، یہاں تک کہ گمراہوں کے بھی امام، نہیں گمراہوں کے امام ہے نا، یوم ندعو کل اناس بے امام، نہیں، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے پیچھے، ہر انسان کا کیا مطلب بھائی؟ معصومین کے تو آپ ماننے والے ہیں، 12 اماموں کے تو آپ ماننے والے ہیں، ہمارے برادران کے یہاں 4 امام ہیں، وہ ان کو مانتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ، ہے نا، وہ ان کو مانتے ہیں، تو یہاں تو رہے گا دنیا کا ہر انسان اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا، تو معلوم ہو گیا نا کہ امام گمراہی والا بھی ہوتا ہے، امام ہدایت والا بھی ہوتا ہے. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. تو کبھی بھی، کبھی بھی اصطلاحات کو سمجھے بغیر جنگ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، کہ ایک لفظ پکڑ لیا کسی جاہل نے اور بیٹھا ہوا لے کے، کہا ہے قرآن میں یہ چیز، قرآن میں تو ہے نہیں، قرآن میں تو صلات کا معنی یہ ہے، کہتے صلات کے معنی تو دعا ہے. وہ خدا کے بندے، جب تجھے نہیں معلوم عربی زبان کے رمز، راز، اسرار و رموز، تو کیوں بحث کر رہے ہو؟ پہلے جا کے دیکھو کہ اصطلاح کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آہستہ 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 چیزیں کیا ہوئی، رائج ہوتی. تو قبلہ و کعبہ، چلیے اب یہ بھول جاتا، اچھا ہوا آج ویسے بھی عنوان کے تحت آخری مجلس ہے، کل تو شام غریبہ ہوگی، تو یہ تو بتاتا چلا جاؤں کہ پہلا قبلہ و کعبہ کون ہے تاریخ کا، معلوم ہونا چاہیے نا. دیکھیں ہر چیز کی ایک تاریخ ہے، اور تاریخ یاد رکھیے، تاریخ ایک ایسا علم ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم اس کے بغیر آگے نہیں بڑھتا، یعنی دنیا کا کوئی بھی علم ہوگا، کوئی بھی علم، اس کی ایک تاریخ ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہیں سے تو چلا ہوگا نا، وہ کوئی سا بھی علم آپ ہاتھ رکھیے ذہن میں سو لیجیے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے لیے بھی علوم ہے جس کا نام ہے تاریخ قرآن. کیا علم ہے اس کے لیے؟ تاریخ قرآن کریم، ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. تو یہ تاریخ ایک ایسا علم ہے کہ ہر علم اس کا محتاج ہوا کرتا. تو قبلہ و کعبہ کون ہے؟ تو یاد رکھیے یہ قبلہ و کعبہ کی تاریخ ہماری ہے، ابھی 200 سال پرانی ہے، اس سے پہلے قبلہ و کعبہ کسی کو نہیں کہا جاتا تھا. پہلا قبلہ و کعبہ تاریخ اسلام میں سب سے بڑا عالم ہے ہمارا، اپنے زمانے کا مرجع تقلید، اس سرزمین کا، اور کسی سرزمین کا نہیں، اس سرزمین کا، وہی حضرت غفران مآب کا بیٹا، حضرت غفران مآب کے صاحبزادے، سید سلطان العلماء، سید محمد سلطان العلماء، صدر الشریعہ، اپنے زمانے کے پہلے، جو میں نے بتایا تھا کہ پہلا ولی فقی مفہوم کے تحت، لفظ نہیں آیا ولی فقی کا، لیکن جس کی حکومت تھی، نواب اس کے تابع تھا، حاکم اس کے تابع تھا، حکم چلتا تھا ولی فقی کا، سلطان العلماء کا، صدر الشریعہ، یہ ان کا منصب تھا، ان کو کہا جاتا تھا قبلہ و کعبہ، یعنی ہمارا قبلہ بھی یہ ہے، ہمارا کعبہ بھی، اور کسی نے اعتراض نہیں کیا, شیعہ سنی سارے مکتب کے لوگ. پھر اس کے بعد یہ اصطلاح ایسی عام ہو گئی کہ ہر مکتب کے عالم کو لوگ کیا کہتے, قبلہ کعبہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب کوئی جھگڑا ہوتا ہے؟ اب آپ جھگڑا کرو نا اس میں بھی. تو وہ صاحب اس کو یہ بنا دیا, ان کو ایسے کہہ دیا. تو آپ کی امی تو ہے نا ساری طرح, قبلہ کعبہ پہ کوئی جھگڑا کیا کسی نے؟ مولانا پہ کسی نے آج تک جھگڑا کیا؟ مانے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, مولانا کے مانے ہمارا مولا, لیکن کوئی لڑتا ہے نہیں. ذہن میں خود بخود, ذہن اس کو کہتے ہیں تبادر ہونا, مانا مانا آ رہا ہے خود بخود تبادر ہو رہا ہے, مانا پیدا ہو رہا ہے ذہن میں. کہہ رہی جب میں مولانا کہہ رہا ہوں تو اس کا مفہوم میں جانتا ہوں کہ کیا ہے. جیسے شرک, ہم نے کسی چوکٹ پہ سر جھکا دیا کا شرک ہو گیا, ہم نے باب مدینہ العلم میں سر رکھ دیا کا شرک ہو گیا. وہ خدا کے بندے, اس کو شرک کہتے ہیں. اچھا ماں کے قدموں کو چومنا شرک ہے؟ ماں کے قدم پہ سر رکھوں, پیروں پہ سر رکھوں, شرک ہو جائے گا؟ کوئی فقہ, جتنی بھی فقہ, کوئی نہیں کہے کہ نہیں 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 صحیح ہے. ماں کے پیروں کو چومنا, قدموں پہ سر رکھنا صحیح ہے. استاد کے پیر کو ہاتھ لگانا, باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا, باپ کے پیروں کو ہاتھ لگانا, سمجھ میں آیا؟ شرک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ شرک اور ہوتا ہے, شکر اور ہوتا ہے. یہ استاد کے پیر کو چھونا شرک نہیں, شکر ہے. ماں کے پیروں کو چومنا, بوسا دینا شرک نہیں ہے, شکر ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جب تک انسان کسی کو خدا سمجھ کر, اللہ سمجھ کر سجدہ نہ کرے شرک نہیں ہوتا. جب ماں باپ کے قدموں کو چومنا شرک نہیں ہوا, تو علی کی چوکھٹ پہ سر رکھنا کہاں سے شرک آ گیا؟ اور دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں, میں تو یہاں کی اصطلاحیں بتا رہا ہوں نا, کوئی بھی علم ایسا نہیں جس میں یہ اصطلاحیں نہ ہوں. ایک لغوی معنی ہوگا, ایک اصطلاحی معنی ہوگا. ایک لغوی معنی ہوگا انگلش میں, چینی میں, جاپانی, جو بھی علم ہے, کیمسٹری ہو, فزکس ہو. ایک لفظی معنی ہوگا یعنی لغوی معنی, ایک اصطلاح میں پھر الگ تعریف کی جائے گی. پہلے کہا جائے کہ بھائی علم کا معنی ہے جاننا. علم کا معنی کیا ہے؟ علم کی تعریف ایسے شروع کی جاتی ہے, علم کی سادی سی تعریف ہے, علم کا معنی ہے جاننا. دنیا میں سب سے آسان تعریف بھی علم کی ہے, سب سے مشکل تعریف بھی علم کی ہے. علم کا معنی ہے جاننا, علم کا معنی ہے جاننا. جو چیز نہیں معلوم اس کے جاننے کو کہتے ہیں علم. علم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب تصور تصدیق میں بدل جائے. اب یہ بات نکل جائے گی منطق کی طرف, اس کو چھوڑ دیجیے, نہیں جاننا چاہتا. بس سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو اتنا کافی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے بات, یہ ٹیکنیکل لینگویج کہلاتی ہے. اس میں اصطلاح کو مجھے انگلش میں یاد ہے, مجھے تو انگلش انگلش آتی نہیں سیدھی بات, لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جتنے بھی علوم ہیں دنیا کے ان سب میں ایک لغوی معنی ہوگا, ایک اصطلاحی معنی کہلاتا ہے. کہ لغت میں یہ معنی ہے, اصطلاح میں اس کو یہ کہہ دیں, اس علم کے خاص معنی میں یہ کہا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ لفظی بحث میں پڑ جاتی ہے ہماری. صاحب یہ تو معصوم کا لقب ہے, یہ تو فلاں. اب مولانا کس کا لقب ہے؟ مولانا کس کا لقب؟ معصوم کا لقب ہے. لیکن آپ کہتے کہ نہیں کہتے, لیکن آپ کا ذہن گواہی دے رہا ہے کہ جب میں وہاں کہہ رہا ہوں تو وہاں درود بھیجنا واجب ہے, اور جب مولوی حسن ظفر کو کہہ رہا ہوں تو کوئی درود بھیجنا لازم نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات واضح ہوگی بھائی, ہمارے یہاں لفظ امام رائج نہیں, لیکن عربوں میں یہ لفظ رائج ہے. جو اپنے زمانے کا بڑا فقیہ ہوتا تھا اس کے ساتھ لکھ دیتے تھے امام. امام لکھے, پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے بھائی, یہ سمجھتے ہیں انقلاب کے بعد اصطلاح آ گئی امام کہنا شروع.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماجل فرج ہوں. ایک بار اور بہتر انداز میں صلوات بھیج دیجئے.
سمجھ میں آئی بات؟ اب معلوم ہے کہ لفظ امام پہ لڑ جا رہے ہیں. امام کیوں کہہ دیا؟ امام کیوں کہہ دیا؟ امام خدا کے بندے, پوچھ لو کسی پڑھے لکھے آدمی, لوگوں سے پوچھ لو, تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر لو. میں نے عرض کر دیا کہ آپ کی زمین میں رائج نہیں تھا, لیکن ہوتا یہ کہ ہر انقلاب اپنے ساتھ کچھ اصطلاحی لے کر آتا ہے, چاہے یا نہ چاہے, چاہے یا نہ چاہے. یہ دنیا کا دستور ہے, مثالیں میں دے چکا ہوں. وہ بالشیوک انقلاب ہو یا ڈیموکریٹک انقلاب ہو, فرانس کا انقلاب ہو, جو بھی انقلاب آئے گا اپنے ساتھ اصطلاحیں لے کر آئے گا. فرانس کا انقلاب آیا تو لیفٹسٹ رائٹسٹ یا دائیں بائیں کی اصطلاح تک چلی, فرانس کے انقلاب کی تھی وہ, لے کر جو بھی آئے گا, ڈیموکریٹ کی اصطلاح, ریپبلکن کی اصطلاح, یہ اصطلاحیں آتی ہیں, آپ چاہیں نہ چاہیں. اب آپ کے معاشرے میں نہیں تھا لفظ, لیکن وہاں تو ہے, ساری عرب دنیا میں ہے, عجم دنیا میں ہے. امام 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 امام, فلاں امام فلاں امام, ظاہری امام, یہ امام وہ امام وہ, ان کے علاوہ وہ جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے علاوہ میں امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی، امام حنفی اور امام حنفی، ان کی بات نہیں کر رہا میں، امام ابو حنیفہ ان سب کی بات نہیں کر رہا میں، تو عام اس کی بات کروں. امام امام پھر ہمانیہ، آپ جب پڑھیں گے پرانے جتنے بھی نام ہیں، امام الخوئی، امام لکھا ہوا ہے ساتھ کتابوں میں، ان کی کتاب پہ پیچھے لکھا ہوا ہے. بھائی ان کے رائے امام کس معنی میں، وہاں امام کس معنی، پیشوا، رہنما، ان کا رائج ہے. جب ان کا رائج ہے تو آپ کیوں لڑ رہے ہیں بھائی؟ ان کو بھی معلوم ہے کہ امام معصوم اور ہے، یہ اور ہے. تو جو سب سے بڑا عالم ہوتا تھا، جو مرجع ہوتا تھا، اس کے نام کے ساتھ وہ یہ لگا دیتے تھے. لبنان والے کس کے ساتھ لگاتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ کس کے ساتھ لگاتے تھے؟ موسیٰ صدر کے ساتھ. کیا لگاتے تھے؟ وہ تو لبنان ہے، وہاں کیا لگاتے تھے؟ امام موسیٰ صدر، امام موسیٰ صدر. کیوں بھائی؟ ان کی رائج ہے، آپ کو نہیں پسند نہ لگائیے. اچھا میں بھی بت شکن کہہ دیتا ہوں خمینی بت شکن، کیونکہ مجھے معلوم ہے لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ صحیح ہے کہنا، غلط نہیں ہے کہنا. کیوں؟ معلوم ہے کہ جب میں معصوم کا نام لوں گا تو اور انداز میں لوں گا، جب میں کہوں گا کسی معصوم کے ساتھ لگاؤں گا تو معلوم ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیجیے محمد، ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہوں. خیر نہ بھی سمجھ میں آئے تو میں یہ بتاؤں، چلیے نہ مانیے آپ، ماننا نہ ماننا کوئی ضروری تھوڑی ہے، نہ مانیے آپ، لیکن اصطلاح تو ہے نا، معاشرے میں اصطلاح ہے. لہذا اب یہ آتے 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 تو خود بخود مرجع خلائق، مرجع خلائق، مرجع خلائق، خلائق ہٹ گیا، مرجع رہ گیا. کیونکہ لوگ رجوع کرتے تھے، جس کی طرف رجوع کرتے تھے اس کو کہا جاتا تھا یہ مرجع خلائق. ہر جگہ یہ لفظ عام ہوا، لفظ عام ہوتے ہوتے پھر باقاعدہ اعلان کیا جاتا تھا کہ یہ مرجع ہے. جیسے صاحب جواہر نے، صاحب جواہر نے آخری وقت میں اپنے شاگرد شیخ مرتضیٰ انصاری، شیخ مرتضیٰ انصاری وہ نابغہ کہ 400-500 سال تک تشیعوں میں اجتہاد کی صرف دو کتابیں تھیں، بتا دیا تھا میں نے، لما شرع لما، ان کو پڑھنا. لیکن پڑھنے سے مراد نہیں کہ ناول کی طرح پڑھ لیا، پڑھنے سے مراد کہ یعنی وہ تحقیق، اس کی ساری وہ تشیع والا باتیں، اس پہ اجتہاد ہو جاتا تھا. یہ وہ نابغہ زمانہ تھا اپنے دور کا، نابغہ دہر تھا شیخ مرتضیٰ انصاری، کہ اس کے ٹکر پہ کوئی تھا ہی نہیں. تو اس کے زمانے میں اصطلاح اور آگے بڑھی، وہ اصطلاح کون سی؟ یعنی مرجع مطلق، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی مرجع نہیں تھا. مرجع مطلق کیوں؟ اس کی دو کتابیں رسائل اور مقاصد، اب یہ اجتہاد کی سب سے بڑی کتابیں رسائل مقاصد کفایہ، ان میں سے تین میں سے دو کتابیں اکیلے شیخ مرتضیٰ انصاری کی، اور اس کی اتنی کرامات ہیں. بس ایک کرامت بتا کے منزل پر آؤں گا، لیکن پہلے ایک دو منٹ میں بات کو مکمل کر دیں. یہاں سے شیخ مرتضیٰ سے پھر یہ عالم فل عالم، کیونکہ ایک وقت میں اللہ نے کرم کیا، ہم پر احسان کیا کہ ایک وقت میں 4-5-6 مراجع آ گئے نجف میں، قم میں، مشہد میں، کربلا میں. لوگ کہتے صاحب یہ 6-6 کیوں، ایک ہونا چاہیے، یہی تو غیر معصوم کی علامت ہے. اجتہاد اجتہاد اجتہاد، اگر ایک تک تمہاری پہنچ نہیں دوسرا موجود ہے. جیسے جب آپ کی اس بر صغیر میں مرجعیت تھی تو کوئی وہاں جاتا تھا، نجف جاتا تھا، قم جاتا تھا، تو وہاں کے مرجع کہتے تھے تمہاری یہاں موجود ہے صدر الشریعہ، موجود ہے تمہاری یہاں سید العلماء، موجود ہیں تمہاری یہاں عمدۃ العلماء، موجود ہیں تمہاری یہاں، یعنی جس کا بھی زمانہ ہوتا تھا، تمہاری یہاں قدوۃ العلماء موجود ہے، جاؤ وہاں جاؤ ان سے رجوع کرو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں. تو یہ نعمت تھی کہ نہیں تھی؟ یہ نعمت ہے یا زحمت ہے؟ جتنے مرجع زیادہ ہوں گے نعمت ہوتی ہے، زحمت نہیں ہوتی. کہ اگر ایک وقت میں خدا نہ کرے کسی بڑے مرجع کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو جہان تشیع ایک دم یتیم نہ ہو جائے، سنبھالنے والے ہونے چاہیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. باقاعدہ وصیت کے تحت صاحب جواہر نے وصیت کی کہ میں اپنے شاگردوں کو، 300 شاگردوں مجتہدین کو بلا کے، کہ میرے بعد پورے جہان تشیع کا مرجع یہ ہے. آخری وقت تھا ان کا، صاحب جواہر کا، جو استاد شیخ مرتضیٰ کا، یہ سب سے بڑا ہے، یہ مرجع. اور ظاہر ہے ان کے اپنے زمانے میں، ہم لوگ اپنی اصطلاحات میں جانتے ہیں، جہاں طلبہ اگر علماء بیٹھے تو وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ شیخ مرتضیٰ جس انداز میں دلائل قائم کرتے تھے نا، اچھا ان کا طریقہ بڑا اچھا تھا. پہلے مخالف کی ساری دلیلیں، انصاف کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ آپ پوری حجت جب قائم کرنی ہے دلیل کا، تو ان کی اور ان کی دلیلوں کے فیور میں دلیلیں دیتے تھے، اس دلیل میں یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، 10-12 دلیلیں اور ان کے علاوہ جو انہیں نہیں دیا اس کے علاوہ بھی دے دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد شکنجہ کستے تھے، یعنی کیا مطلب، چڑیا کی طرح جیسے بند کر دیا جائے نا پنجرے میں، پھڑ پھڑاتی رہتی. تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب یہ کسی سے بحث کرتے کسی سے دلیل قائم کرتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ چڑیا کی طرح جو پنجرے میں بند ہو پھڑ پھڑاتا رہتا ہے, نکلنے کی کوشش کرتا ہے نکل نہیں پاتا. یہ علمی حلقوں کی بات کر رہا ہوں کہ علمی حلقوں میں شیخ مرتضیٰ انصاری کا اتنا بڑا مقام ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری بھی کہاں, بالکل دروازے پہ باب قبلہ میں آپ کی قبریں مبارک ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کی. جایا کریں تو کم سے کم اطراف میں اور قبروں کو بھی دیکھ لیا کریں, ثواب ہوتا ہے. علماء کی قبروں پہ جا کے بھی ثواب ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو وہ مرجع مطلق, باقاعدہ مرجعیت کا اعلان ہوا, اس کے بعد سے سلسلہ چلتا رہا. کتنے مراجع ہمارے پھانسی چڑھ گئے وہ تاریخ الگ بعد میں پڑھیں گے, شہدا کی انشاءاللہ زندگی رہی تو 11 محرم سے. لیکن اشارے کر رہا ہوں, قائد اللہ فضل اللہ نوری جیسا چوراہے پہ برطانوی سامراج نے میدان توپ خانہ, جس کا نام ہے میدان امام خمینی, یعنی میدان یعنی اسکوائر, اسکوائر کو کہتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ریگل اسکوائر فلاں اسکوائر فلاں, تو امام خمینی اسکوائر پہلے ہوتا توپ خانہ اسکوائر, توپ خانہ میدان توپ خانہ, یہ میدان سے مراد یہ ہوتا ہے اگر فارسی میں پڑھ لیں آپ تو میدان کا ہی مطلب ہوتا ہے. تو میدان توپ خانہ میں پھانسی پر لٹکایا گیا اسے, اور کتنے دن تک وہ شخص لٹکا رہا, اور اتنا مظلوم مرجع تھا کہ اس کا وہ بدبخت بیٹا نیچے کھڑا ہو کے تالیاں بجا رہا تھا جب باپ کو پھانسی دی جا رہی تھی, کیونکہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا. تو ایسا سا دور تشیعوں نے دیکھا ہے کہ مرجع کا لاشا لٹکا رہا نامعلوم کتنے دن تک چوک پہ, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ لاشے کو اتار لے, کیونکہ چار حصوں میں بظاہر وہ ایرانی بادشاہ بیٹھا ہوتا لیکن چار حصوں میں تقسیم تھا, کچھ حصے پہ روس قابض تھا, کچھ پہ برطانیہ, کچھ پہ جرمنی, اور کچھ پہ فرانس, امریکہ نہیں اس وقت, یہ فرانس قابض تھا. چار حصوں میں یہ بٹا ہوا تھا, چاروں کے بیٹھے. تو برطانیہ نے اس کو آیت اللہ فضل اللہ نوری کو پھانسی, موسیٰ خیابانی, مرزا کچے خان جنگلی, میں نام لیتا چلا جاؤں گا میرے پاس فہرست ختم نہیں ہوگی, سینکڑوں شہدا ہیں, سینکڑوں مجتہدین, شہید آیت اللہ غفاری, شہید آیت اللہ حسن مدرس, شہید آیت اللہ صدوق, اور اس کے بعد پھر چلتی ہے آج شہید آیت اللہ سعیدی, شہید آیت اللہ بہشتی, شہید آیت اللہ مطہری. خدا کے بندو ایسے زبان کھول دیتے ہو, خون دیا ہے خون ان لوگوں نے کس کی خاطر, تاکہ تشیع کو کبھی ذلت نہ دیکھنی پڑے. سینہ تان کے کہو کہ ان مجاہد علماء کے پیروکار ہیں جنہوں نے پھانسی کے پھندے گوارا کیے, سامراجیوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے, معافی نہیں مانگی. یہ تاریخ صرف ہماری ہے, اسی کو کہتے ہیں سرخ تشیع. یہ اصل تشیع جو سرخ ہے, باقی میں نہیں جانتا, تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ خود سمجھدار ہیں. یہ ہے وہ سرخ تشیع جو سرخ رو رکھتا ہے کربلا, جس کی جڑیں ہیں کربلا میں آج تک ویسے ہی, اور اسی کے آپ دیکھ لیں گے یہاں بھی شہید عارف حسین حسینی جیسا باعزت سر بلند ہمیں عزت دے کر گیا ہے. لیکن اب بھی کچھ لوگ نہ سمجھیں تو وہ ان کی نا سمجھی کو میں کیا کر سکتا ہوں, سوائے دعا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ان کے لیے. تو یہ مرجعیت کا تسلسل ہے, یعنی ائمہ طاہرین کے دور سے, ان کی حیات ظاہری سے یہ شروع ہوا ہے جب میں پہلی تاریخ سے پڑھ رہا ہوں. ایک دن کے لیے ٹوٹا نہیں سلسلہ, نام 300-400 سال پہلے شروع ہوا, مرجع مرجع مرجع, لیکن رجوع تو کرتے تھے سارے, سب رجوع کرتے تھے, اب تک وہ سلسلہ ہے. اب آخری بات کر کے مصائب کی منزل پر آتے ہیں. اب انصاف سے بتائیے, اگر یہ مرجعیت نہ ہوتی آگے تھے نا سب رونتے ہوئے, پہنچ گئے تھے نا قریب, سروں پہ پہنچ گئے تھے ہر جگہ, ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیا شام, کیا یمن, کیا لبنان, کیا ایران, کیا عراق, کیا پاکستان, اور کیا وہ پڑوس ہمارا, سب جگہ آگے تھے نا, کس نے بچایا؟ یہ امام زمانہ کے نائب کی طاقت ہے, نائبین کی طاقت ہے, یہ مرجعیت کی طاقت تھی. اگر آپ کی سرپرستی کرنے والی, آپ مانے نہ مانے وہ اپنی ڈیوٹی جانتے ہیں, اگر یہ سرپرستی کرنے والے مراجع نہ ہوتے, کون ان دہشت گردوں کو لگام دیتا, کون ان کا بڑھتے ہوئے قدم روکتا, کون ان کو ذلیل و رسوا کرتا, کون ان کے لیے دنیا میں زمین کو تنگ کر دیتا. جانتے ہیں عراق میں زمین میں چھپتے تھے, 20-20 گز نیچے جا کے زمین میں گھس جاتے تھے, زمین قبول نہیں کرتی تھی, زمین اگل دیتی تھی ان کو, مجاہدین وہاں سے بھی ان کو نکال لیتے تھے. سمجھ گئے کس کا تھا یہ حکم, کس کے حکم پر تھا یہ سب؟ وہ جو یہاں زبانیں چلاتے ہیں 2-2 گز کی, یا ان کا حکم تھا جن کے گھروں کے شہید ہیں, جن کے بچے شہید ہیں, جن کے جگر کے ٹکڑے شہید ہیں, وہ پہلے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, سمجھ میں آئی بات, بعد میں دوسروں کے بچے اسی لے جاتے ہیں. جب اس کا بڑا بیٹا مصطفیٰ خمینی شہید ہے تو میرے بچے کیوں نہیں جائیں گے؟ جب دیکھتے ہیں کہ باقر الصدر شہید, اس کی بہن مظلومہ آمنہ بنت الہدیٰ شہید رابعہ, یہی ہیں شہید رابع کون ہے؟ تین کا تو میں نے بتایا، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، قاضی نور اللہ شوقی. شہید رابع کون ہے؟ آیت اللہ باقر صدر، مظلوم شہید. ایک جملہ سن لیجئے، اس کے لیے اس کی روح مجھ سے خوش ہو جائے. یہ ہمارے علماء بھی شفاعت کا حق رکھتے ہیں، جانتے ہیں آپ؟ یہ بھی شفاعت کا حق. بھائی میری تو متوجہ رہے، چھوڑیں سب چیزوں کو، یہ ہوا ہوا چلتی رہے گی. شفاعت کا حق رکھتے ہیں، ان علماء کو شفاعت کا حق ہے. اس کے ساتھ یہی کیا تھا جو اس شہید کے ساتھ کیا تھا، کہ اس کی کیا کیا تھا؟ میں نے بتایا تھا کہ ایک اونٹ سے ایک ٹانگ باندھی تھی، دوسرے اونٹ سے دوسری ٹانگ، اور مخالف سب نے دوڑایا تھا. کیا کیا تھا؟ اس کی بہن کے ساتھ، مظلومہ بہن کے ساتھ. ان کا تو نہیں معلوم، ان کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے باقر صدر کے. اس کی مظلومہ بہن کے ساتھ جو مجتہدہ تھی، آمنہ بنت الودا، جیپ سے ایک پیر، ایک جیپ سے باندھا تھا، ایک جیپ سے. آگے میں نے، میری ہمت نہیں کہنے کی. ان لوگوں کے لیے زبانیں چلاتے ہیں لوگ، ان کو برا بلا کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کیا جواب دو گے قبر میں جا کے؟ کیا جواب دو؟ کس کے لیے قربان ہو رہے ہیں؟ ان سب کے لیے آسان تھا کہ مراد لیتے، سہولتیں لیتے اور آرام سے زندگی گزار دیتے، لیکن نہیں. ان کے سامنے ہے کربلا، ان کے سامنے ہے ان کا امام. کل میں نے بتایا نا، بادشاہ بن جانا آسان ہے، صدر بن جانا بھی آسان ہے، وزیر اعظم بن جانا بھی آسان ہے، وزیر مشیر سب بن جانا آسان ہے، حسین کا فالوور بننا بڑا مشکل ہے. معذرت کے ساتھ دس بستہ عرض کر رہا ہوں، برا مت ماننا میری بات کا. ہر زبان سے کہہ دینے والا حسین کا پیروکار نہیں ہوتا. حسین کا پیروکار آتا ہے، ہوتا ہے جب میدان عمل آتا ہے، جب ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، جب سب ساتھ چھوڑ جائیں، اکیلا کھڑا ہو، مگر کھڑا ہو میدان میں. میدان نہ چھوڑ، کبھی میدان نہ چھوڑ. بڑے بڑے وقت دیکھے اسی شہر میں، اس ملک میں، کہ بڑے بڑے نعرے لگانے والا ہجوم، ذرا سا واقعہ ہوا، سڑکیں صاف، لیکن کھڑے رہنے والے اس حالت میں بھی کھڑے رہے، چاہے ایک تھے چاہے دو تھے، کھڑے رہے. کربلا کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. وہاں بچہ 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 بچہ. میں نے کل یہاں یا کسی اور مجلس میں عرض کیا تھا نا، حسین نے انتخاب کیا تھا اپنے لشکر کا، چن کے ساری دنیا سے چن چن کے لے آئے، کوئی عمر کی قید نہیں لگائی. چاہے 90 سال کا ہو، میں اگر فکر حسینی کو سمجھتا ہوں، چاہے 6 ماہ کا ہو، فکر حسینی کو سمجھتا ہوں، حسین کے مقصد کو سمجھتا ہوں بس. اور موت کو دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ زرد نہ ہو جائے. بڑوں کے چہرے بھی گلنار، بچوں کے چہرے بھی گلنار، اور شیر خوار اصغر کا تو تبسم ہی بتا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے معرفت حسین. لیکن عزاداروں، جب آخری مجاہد علی اصغر بھی حق نے دفاع ادا کر کے چلا گیا، اور پشت خیمہ پر حسین نے علی اصغر کو چھپا دیا، بس ابھی تک ڈھارس ہے، ڈھارس ہے. بیویوں کی بھی ڈھارس ہے، بچوں کی بھی ڈھارس ہے کہ حسین ہے. جب تک حسین ہے، مصیبتیں خیموں سے دور رہیں گی. لیکن جب حسین نے خیموں میں آ کے آواز دینا شروع کی نا، ایک ایک کا نام لے کے، زینب، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ، ام لیلہ، ام رباب، تم سب پر حسین کا آخری سلام. بس عزاداران حسین، میں نے عرض کیا کربلا میں دو ہی رخصتیں ہیں، یا علی اکبر کی ہے یا حسین کی. کسی میں ہمت نہیں حسین کی رخصت پڑھ دے یا حسین کی شہادت پڑھ دے. کوشش کر سکتا، میں نے آج تک کسی کو پوری شہادت پڑھتے دیکھ ہی نہیں، پڑھ ہی نہیں سکتا کسی کو. میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی نہیں پڑھ سکتا حسین کی شہادت اول سے آخر تک پوری. جہاں تک ہمت ہوتی ہے چند جملے انسان ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ادھر حسین کی آواز گونجی خیموں میں، بیبیاں پچھاڑے کھانے لگیں، بچے دامن سے لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ سمجھ رہے نا؟ اب سب کو یہ خیال ہے کہ یہ آخری سہارا بھی گیا، سامنے یہ وحشیوں درندوں کا لشکر. جنہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. یہ درندے, یہ وحشی, دیکھا ہے نا ابھی کہ جو گھوڑے سے گرتا تھا یہ اس کو کیسے مارتے تھے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے تلواروں سے, برچھیوں سے, بھالوں سے, دیکھا ہے نا. حسین جا رہے, کوہرام برپا, والی آپ جا رہے ہیں, ہم کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. زینب آگے بڑھی, گلے میں باہیں ڈال کے بھائی کے رونا شروع کر دیا, گریا کر. حسین نے روکا نہیں, جتنا رونا ہے رو لو زینب, بس مصائب کی منزل ہے. روایات وہی ہیں, جہاں تک اجازت ہے وہاں تک میں اپنے لفظ استعمال کرتا ہوں مصائب میں. روایتیں یہی کی یہی ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں, جتنا رونا ہے رو لو زینب, کیونکہ میرے بعد تمہیں رونے کا موقع نہیں ملے گا. اکیلی زینب, ذمہ داریاں کتنی. زینب امامت کو جلتے خیموں سے بچانا ہے. زینب سید سجاد تمہارے حوالے ہے, یعنی امامت تمہاری پناہ میں ہے. زینب کی پناہ میں دیا سید سجاد. زینب یہ سب بیبیاں بچے تمہارے حوالے, اور دیکھو زینب میری بیٹی سکینہ سے ہوشیار رہنا. ایک ایک کو وصیتیں کر, سیدھے سجاد کے سرانے آئے, شانہ ہلایا ہوش میں, کہ بیٹا سیدھے سجاد میں جا رہا ہوں, اسرار امامت حوالے کیے جا رہے ہیں سینے سے سینہ. جب سیدھے سجاد نے یہ سنا کہ میرا بابا میدان میں جا رہے تو گھبرا کے اٹھے, میرا چچا عباس کہاں ہے, میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے, میرا بھائی قاسم, میرا بھائی اونو محمد, کوئی نہیں بچا, میرے لال کوئی نہیں بچا. سیدھے سجاد نے اٹھ کے جانا چاہا, مشیت الہی, پھر غش آ گیا. جی بھر کے رو رہے ہیں حرم کہ اب حسین جا رہے ہیں, اب آنا نہیں. حسین نے بہن سے کہا, بہن زینب میرے لباس میں سے جو سب سے کوہنا لباس ہے وہ لے آؤ. ایک کوہنا لباس بہن لے کر آئی. حسین نے اس لباس کو بھی چاک کرنا شروع کیا جگہ جگہ سے. حیران ہو کر فرماتی ہے ثانیہ زہرا, بھیا یہ تو پہلے ہی کوہنا لباس ہے, آپ اس کو بھی چاک کر رہے ہیں جگہ جگہ سے. کہ بہن مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد کہیں یہ ملعون میرا لباس نہ لوٹے, اس لیے اس لباس کو تار تار کر رہا ہوں. جانے کا وقت آیا, اچھا بھیا ذرا میرے قریب تو آؤ. ہاتھ باہیں گلے میں ڈالی, سر کو جھکایا. حسین سمجھ گئے, جھکائی گردن. زینب نے بڑھ کر گلو مبارک کے بوسے لینا شروع کیا. بھیا بھیا ماں نے جاتے جاتے وصیت کی تھی, زینب جب تجھے یقین ہو جائے کب تیری ملاقات حسین سے نہیں ہوگی تو میری طرف سے میرے لال کے, میرے حسین کے گلو مبارک کے بوسے لے لینا. بہن بھائی رو رہے. زینب ماں نے ایک وصیت مجھے بھی کی تھی, سمجھ گئے نا آپ, بہت ہی حد ادب لحاظ رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا. بازو میں رسن بندے گی نا ثانیہ زہرا کے. بھائی نے بہن کے بازو کے بوسے لیے, رخصت ہوئے. کیسے رخصت ہو جائیں, حسین کو نکلنے ہی نہیں دیتی بیبیاں خیمے سے. حسین نکلتے ہیں بیبیاں پھر کھینچ لیتی ہیں, حسین نکلتے ہیں پھر کھینچ لیتی. بچی قدموں سے لپٹی کہ بابا نہ جاؤ, مجھے پانی نہیں چاہیے, بابا میدان میں نہ جاؤ. بڑی مشکل سے حسین خیمے سے رخصت ہوئے, آئے زلجنا سر جھکائے کھڑا ہے. حسین نے زلجنہ کی بات تھامی, بڑی حسرت سے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں, رلا رہی ہے دلوں کو لٹی ہوئی سرکار. بس عزادارو دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آئے, حسرت سے آواز دی, عباس میں نے سوار کرایا تھا, علی اکبر میں نے سوار کرایا تھا, قاسم اون محمد, ایک ایک کا نام لے کے حسین آواز دے رہا ہے, میرے شیرو میں نے تم سب کو سوار کرایا تھا, آؤ اب تمہارا مولا میدان میں جا رہا ہے, کوئی تو اپنے مولا کو سوار کرا. جانتے کیا ہوا, خیمے کا پردہ اٹھا, زینب نے سر پہ چادر ڈالی, دوڑی با زلجنہ کی باگ تھام کے کہتی ہے بھیا میں سوار کراؤں, علی کی بیٹی تجھے سوار کرائے گی. بڑے بڑے میدان کی طرف زندگی رہی, اس کا کچھ حصہ میں نے کل کے لیے رکھا, آگے بڑھے. آخری بار حسین نے حجت تمام کی, آخری بار, کیا روح زمین پہ میرے سوا کوئی تمہارے رسول کا بیٹا ہے؟ کیا یہ میرے سر پہ امامہ تمہارے رسول کا نہیں؟ میرے دوش پر ابا, یہ میرا پٹکا, یہ سب رسول کا نہیں؟ کیا میں رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا بیٹا نہیں؟ ایک ہی جواب ہے, جان بچنے والی نہیں, یا بیعت کر لو یا جان دینے کے لیے تیار. بس علی کے لال نے جواب دیا, لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا سمجھ رہے ہو, جان بچانے کے لیے جملے کہہ رہا ہو صرف اس لیے آخری بار حجت تمام کی کہ تم میں سے ایک بھی نہ کہہ سکے کہ حسین کو جانتا نہیں تھا. اور پھر انصاف سے بتاؤ, اب حسین جیے تو کس کے لیے جیے؟ نہ کوئی حاجب و درواں, نہ کوئی خدمت گار, نہ پیدلوں کے پرے ہیں نہ مرکبوں کی قطار, مقام ہوتا ہے جس جان نگاہ مڑتی ہے حسین کے در دولت پہ خاک اڑتی. بچا کون باقی کو؟ علی کے لال نے حملہ کیا, کیسا حملہ, تاریخ گواہ ہے, چلا اٹھا لشکر الامان الحفیظ الامان الحفیظ, بھیڑ بکریوں کی طرح دوڑے حسین کے آگے سے, کہتے ہیں کہ کوفے کی سرحد تک پہنچ گیا لشکر. واپس پلٹا حسین, گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی, میرے شیرو, اے حبیب, اے ابن اسجع, اے زہیر, اے عباس, اے علی اکبر, میں نے ایک ایک وار پہ داد دی تھی, میں نے ایک ایک وار پہ داد دی تھی, اب اپنے مولا کی جنگ نہیں دیکھو گے, آؤ اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا, اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا ہے. دو یا تین حملے ملتے ہیں حسین کے, دو یا تین حملے, بتا دیا زہرا کے لال نے کہ اب بھی چاہوں تو تلوار سے تمہیں زیر کر سکتا ہوں. بس وہ وقت آیا جب ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی, یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے اطمینان پانے والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف, تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا, اب تو اپنے رب سے راضی ہو جا. ذوالفقار نیام میں گئی, چاروں طرف بھاگا ہوا لشکر جمع ہوا, تیروں کا مے برسا, یقین جانو میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا, یہ روایت مقتل کی نہیں بلکہ تاریخ تک میں یہ روایت ہے, تاریخوں میں بعد میں یہ لکھی روایت, کہ اتنے تیر اتنے تیر حسین کے جسم پر چاروں طرف سے لگے تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں. عزاداروں جو تشبیہ مورخ نے دی ہے نا, میں وہ تشبیہ نہیں دے رہا, نہیں دے رہا, کیونکہ میری ہمت نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ وہ تشبیہ آپ بھی بڑھتا برداشت نہیں کر سکتے. میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا, اتنے تیر کہ سوائے تیروں کا کچھ نظر نہیں. سینکڑوں تیر ایک جسم نازنی میں پیوست ہو گئے, مگر اتنی طاقت تھی حسین میں کہ کوئی اسے زلجنا سے گرا نہ پایا تھا. پسر سعد نے پھر حرملہ کو آواز دی, ایسا کام کر کہ حسین گھوڑے سے نیچے گرے. حرملہ نے آخری تیر کمان میں جوڑا, قریب آیا, خود کہتا ہے کہ ماروں تو کہاں ماروں, کوئی جگہ جس میں خالی تھی ہی نہیں. میں نے کئی چکر کاٹے حسین کے اسپ کے, سامنے کی طرف دیکھا, پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی نظر. میں سامنے کی طرف آیا, میں سامنے کی طرف آیا, میں نے اتنے قریب سے تیر مارا, حسین کی پیشانی کو توڑتا ہوا تیر اندر تک پیوست ہو گیا. بس اس تیر کا لگنا تھا زہرا کے لال سے, زلجنا پہ ٹھہرا نہ گیا, ڈگمگانے لگا حسین, ڈگمگانے لگا. جو ہی اس پہ وفادار نے محسوس کیا میرا سوار گرنے والا ہے, اس وفادار حیوان نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تھے. کیوں؟ تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے. سب روایتوں نے یہی لکھا کہ حسین جب زلجنا سے نیچے گرے زمین پر نہیں آئے تھے. کیوں؟ اتنے تیر پیوست تھے کہ جس میں اثر تیروں پر معلق تھا. میں کہتا ہوں نہیں, اگر تیر نہ بھی ہوتے تو حسین کا جس میں اثر زمین سے نہیں لگ سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین زلجنا سے نیچے تشریف لا رہے تھے, ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی. آ میرے لالا, تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. اور مختصر کیا میں نے, اور مختصر کیا میں نے. زلجنا نے دیکھا میرا سوار گر گیا, سر پٹکتا ہے زمین پہ, طواف کرنے لگا حسین کے گرد, حسین کے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا تھا. اپنی ٹاپوں سے 40 ملونوں کو واصل جہنم کیا اس زلجنا نے. جب یہ تیروں سے چھلنی ہو کر بے دم ہو کر ایک طرف گرا تو جانتے ہو کب ہوش میں آیا تھا؟ یہ اس وقت ہوش میں آیا تھا جب آواز گونج رہی تھی, اللہ قد قتل الحسین بے کربلا, اللہ قد ذبح الحسین بے کربلا. یہ وفادار حیوان ہوش میں آیا, دوڑا حسین کے خون سے اپنی پیشانی رنگین کی, دوڑا چلاتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف. روکنا چاہا سپاہیوں نے, پسر سعد ملون نے چلا کر کہا کوئی اس کا راستہ نہ روکنا, اس کا راستہ نہ روکنا. دوڑتا ہوا پہنچا خیمہ گاہ کے باہر, عجیب انداز میں فریاد کرتا تھا, کبھی زمین پہ سر پٹکتا تھا, کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے چیختا تھا جیسے گلا کر رہا ہو, معبود یہ کیسے لوگ تھے, یہ کیسے مسلمان تھے, یہ کیسے کلمہ گو تھے کہ کلمہ پڑھ پڑھ کر اسی رسول کے نواسے کا سر قلم کیا. زلجنا کی آواز سنی, خیموں کے پردے اٹھے, بیبیاں باہر نکلی, زلجنا کو اپنے حلقے میں لیا, ماتم شروع ہوا, واہ حسینا کی صداؤں کے ساتھ ایک بچی آگے بڑھی, زلجنا کے منہ پہ منہ رکھ دیا, باہیں ڈال دی گلے میں, بے بابا کے زلجنا بس اتنا بتا دے جب میرے بابا کے گلے پہ شمر کا خیال